یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین
صلی اللہ علیہ وسلم حسب اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارك الخلائق اجمعين وهو ارحم الراحمين في موضع العفو والرحمه واشد المعاقبين في الشده والنقمة ثم الصلاه والسلام والتحيه والاكرام على رسوله البشير النذير الصراط المنير مولانا ومولى الصقلين جد الحسنين من اهل القاسم محمد
ضرورت نہیں ہوگی، بس بیان کرتے ہیں حقائق کے اوپر ملا ہونے کا دن ہے، خدا پر
انسان کو یومنہ تو کل لہنا صرف امام ہی ہے، ہر انسان تو اس کے امام کے ساتھ آواز آئیں گے بلائیں گے، اس کے پرچم والے ہی اس کو کھڑا کریں گے۔ لہذا انسان کے اوپر کسی کی کہا گیا کہ من ماتا مولا یا حکم زمانے ہی ماتا مئی نگر جائے گی، درو بڑی محمد والا کہ جو اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانے وہ چاہے لیتی موت مر جائے گا، کیونکہ پہچان کے نتیجے میں انسان اگر امام حق تک پہنچ گیا تو پھر تو بات صحیح ہے، اس کی ہدایت ہو گئی، اس کی آخرت سمجھ جائے گی۔ لیکن جو امام حق تک نہیں پہنچا قیامت کے دن وہ گھاٹا اٹھانے والوں میں سے ہے۔ لہذا معرفت امام کا ہونا بہت ضروری ہے، اور معرفت امام کے لیے چونکہ آئمہ قرآن ناطق کا عملی مزدار ہیں، لہذا قرآن کی تفسیر کے قانون کے مطابق آئمہ کو آئمہ کے ذریعے ہی پہچانا جانا چاہیے۔ سورہ زیادہ کے جامعہ کی تفسیر جس کی چل رہی ہے آج، جن جملوں پہ بات کروں میں انشاءاللہ جو جملے ہیں تین یا چار جملوں پہ آج بات ہو پائے گی۔ جب ایک ظاہر آ کر گواہی دیتا ہے خدا کی گواہی کا جانا کہ خدا رحمت رسالت کی گواہی کے بعد آئمہ علیہ السلام سے ایک ظاہر مخاطب ہوتا ہے، کہتا ہے اشہد انکم آئمہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آئمہ ہیں۔ کون سے صفات بیان کی؟ کل تین خصوصیات کا تذکرہ ہوا، آج کچھ اور خصوصیات۔ ان میں سے ایک خصوصیت ہے آئمہ آپ کی، یہ ہے کہ استغفارکم بعلمہ، ہی آپ وہ ہیں کہ جن کو خدا رب العالم نے اپنے علم کی وجہ سے چن لیا ہے، اپنے علم کی وجہ سے استغفارکم بعلمہ، ورزقکم لغیرہ، اس نے اپنے غیر کے لیے آپ کو پسند کیا ہے، واختارکم لسرہ، اور اس نے اپنے رازوں کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے، واجتباکم بقدرتہ، اور اپنی قدرت کے لیے اس نے آپ کو محفوظ کیا اور چنا ہے۔ یہ تین چار مقامات انشاءاللہ اس کی مختصر سی توضیح آپ کے سامنے بیان کر کے زحمت تمام ہوگی۔ درود بھیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی چیز جس کو آج کہا گیا استغفار بے علم ہی، خدا تعالیٰ نے آپ کو اپنے علم کے ذریعے سے استغفار قرار دیا، منتخب کیا۔ عزیزوں یہاں پہ آیت اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، یہاں پہ جو بات ہے بے علم ہی باعث سببیت کے علاقہ ہے، باعث علت نہیں ہوتا ہے، اس میں دونوں معنی کر سکتے ہیں، استغفار بے علم ہی اور استغفار لے علم ہی۔ خدا نے اپنے علم سے آپ کو چنا، استغفار کیا، یا ایک معنی یہ کر لیجیے کہ خدا نے اپنے علم کے لیے آپ کو چنا، تھوڑا سا فرق ہو جائے گا۔ استغفار بے علم ہی کی خصوصیت کیا ہوگی؟ یہ کہ خدا العالم نے اپنے علم ازلی سے جب کائنات پر ایک مطالعہ فرمایا، جو آیت اللہ جوادی ہم نے الفاظ، خدا العالم نے جب کائنات کا مطالعہ کیا، کائنات میں نگاہ کی، کائنات میں نظر کی، تو اس کے علم میں جو اول و آخر پر محیط ہے آپ کے سوا کوئی چنے جانے کے لائق نہ نظر آیا۔ استغفار بے علم ہی، اس نے اپنے اس علم کے ذریعے سے جو اول و آخر پر محیط ہے، اس کے علم میں کوئی شے وقت کے ساتھ حادث نہیں ہوتی۔ میں تو چاہوں گا خدا بتائے عالم کا علم اور انسان کا علم کتنا فرق ہے، ہمارے اور آپ کے علم میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہوتا ہے، اور ایک وقت آتا ہے جب ہمارا مرتبہ بڑھتا ہے، علم بڑھتا ہے، اور جب بڑھاپا آتا ہے ہمارا وہی علم دوبارہ سوال کی طرح جانا شروع ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ بعض اوقات ضعیفی کے عالم میں یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنا نام بھی بتانے سے حاصل ہو جاتا ہے۔ ایک انسان کے پاس آریتن آتا ہے اور ایک زمانے کے ساتھ بڑھتا ہے اور اس کے بعد کب ہونا شروع ہو جاتا ہے؟ ہاں، جو خدا بندے عالم کے دامن سے وابستہ ہو جاتے ہیں، جو اہل علیہ السلام کے راستے پر چلتے ہیں، تو پھر ان کا علم وقت گزرنے کے ساتھ ختم نہیں ہوتا بلکہ اس میں مستقل اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ یہی سبب ہے کہ آپ ہمارے مشتہدین کی جب سوانح حیات کا مطالعہ دیکھیں گے، علماء کرام کا جواب دیکھیں گے، آپ کو نظر آ جائے گا کہ 90 سال کی عمر پانے کے باوجود کوئی مشتہد ایسا نہیں ملتا کہ جس کا علم زوال کا شکار ہوا ہو، ان کا علم محفوظ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ درد ہے، ویسے وابستہ ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ علم دنیاوی چیزوں کے لیے حاصل نہیں کیا ہوتا، انہوں نے آئمہ کی پیروی کرتے ہوئے آئمہ کے مکتب سے حاصل کیا ہوتا ہے، اور آئمہ کی بارگاہ سے جب کسی کو کوئی چیز مل جاتی ہے تو اس کو زوال نہیں ہوا کرتا۔ درود بھیجے محمد والے کو۔ اللہ خدا نے آپ کو علم کی بنیاد پر, اگر علم نہیں ہے اپنے علم کی وجہ سے, اور اگر علم نہیں کریں گے, خدا نے آپ کو اپنے علم کے لیے چنا. کیوں؟ اس لیے کہ عزیزو علم کی تعریف کی گئی العلم النور, علم تو نور ہے, علم کتابوں میں لکھا ہوا سطور میں لکھا ہوا نہیں ہے. اب نور ہمیشہ اس جگہ پر آئے گا جہاں نور کو قبول کرنے کی صلاحیت ہوگی, اور نور کو قبول کرنے کی صلاحیت مادی شے میں نہیں ہوتی. نور کو قبول کرنے کے لیے خود نورانیت چاہیے. اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ آئے والے مسلم کا وجود نورانی وجود ہے. خدا تعالیٰ نے ہم کو نور سے خلق کیا ہے. اول ما خلق اللہ نوری, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جو سب سے پہلے خدا نے کوئی چیز خلق کی وہ میرا نور تھا, اور اس نور کے ذریعے خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ کی بھی خلقت کا آغاز کیا, اور ان کے بعد کیا ہے وہ توسیہ ہے. بس آئمہ علیہ السلام کو خدا نے علم کے ذریعے منتخب بھی کیا اور علم کے لیے چنا بھی. اپنا علم خدا نے آئمہ خدا کیا ہے, اپنا علم خدا نے آئمہ خدا کیا. عزیزوں انسان کی جو بنیادی برقراری ہے وہ علم کی بنیاد پر ہے. جو حضرت آدم کو برقراری ملی وعلم الآدم اسماء کلہا, ہم نے آدم کو تمام اسماء کی تعلیم دی. جب فرشتوں نے اعتراض کیا رہے پروردگار اس کو زمین پر خلیفہ بنائے گا, جو زمین پر جا کر فساد پھیلائے گا, جو زمین پر جا کر خون ریزی کرے گا, جو زمین پر جا کر نظام کے خلاف کام کرے گا, خدا نے کہا کہ تمہیں نہیں معلوم جو میں جانتا ہوں. اور اس کے بعد خدا بند آدم نے جناب آدم کو اسماء کی تعلیم دی, علم سکھایا. یہ علم جو ہے انسان کو ممتاز مقام عطا کرتا ہے, اور اسی سے شاید مولا کو دنیا نے بیان کیا کہ علم وہ سلطان, علم ایک پاور ہے, نالج از پاور. جس کے پاس یہ علم ہوگا, اب علم چاہے ظاہری چیزوں کا ہو تب بھی وہ پاور ہے. مطلب سائنس کا علم آپ لے لیجیے, ٹیکنالوجی کا علم لے لیجیے, علم ہے. جس دنیا میں جس ملک کے پاس یہ علم ہے بہرحال وہ صاحب قدرت تصور کیا جاتا ہے, وہ صاحب اختیار ہوتا ہے, دنیا میں اس کی بات مانی جاتی ہے. ہم چاہے نہ چاہیں, ہم یہودیوں سے ان یہودیوں سے, یہودیوں کی بھی قسمیں ہیں یاد رکھیے گا, وہ یہودی کے جو اہل کتاب کہلاتے ہیں کہ جو مسلمانوں کے ساتھ انسانوں کے ساتھ کوئی تمیز نہیں کرتے, کوئی ڈسکریمنیشن نہیں کرتے, ان کے ساتھ مسالمت کے ساتھ رہ سکتے رہنا چاہتے ہیں, بلائے احترام. ہمارا دین اسلام ہے, ہر کسی کو خدا بند عالم نے اپنے مکتب مذہب کے مطابق زندگی گزارنے کا حق اور اختیار کیا ہے. یہ الگ بات ہے کہ حقیقت کا پہنچانا بھی خدا نے ہمارا فرض قرار دیا, لیکن حقیقت ڈنڈے کے زور سے نہیں پہنچایا جاتا, تلواروں سے نہیں پہنچایا جاتا, حقیقت کو گفتگو سے پہنچایا جاتا. جو اہل بیت علیہ السلام کا راستہ ہے گفتگو ہے, علم ہے. لہذا وہ یہودی چاہے ہمارے ہمارے وہ یہودی کے جو مسلمانوں کے بھی خلاف ہے, انسانوں کے بھی خلاف ہے, مخصوصاً اسرائیل جیسے تھا جس کا وجود ہی عالم انسان کے خلاف وجود میں آیا ہے, لیکن بہرحال علمی طور پر آپ کو نظر آئے گا کہ وہ آگے ہیں. خدا تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ظالموں کی مدد نہ کرو. خدا ظالموں کو پسند نہیں کرتا, خدا ظالموں کا مددگار نہیں ہے. قرآن کی آیات ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن کی آیات. مولا مدین کہتے ہیں جو ظالم کے ظلم پر خاموش رہا وہ ظالم کا ساتھی ہے, ظلم میں شریک ہے. تو پھر اسرائیل سے بڑا ظالم آج کون ہے؟ اسرائیل ظلم کرتا ہے تمام. اس وقت یمن میں جو ہو رہا ہے, سعودی عرب میں جو ہو رہا ہے, جو داعش کے پیچھے سے قوت موجود ہے وہ اسرائیلی قوت موجود ہے. یہ تھکی چھکی باتیں نہیں ہیں, سب کے سامنے ہیں. اتنا ظلم و فساد کرنے کے باوجود ایک سوال ہے مخصوصاً نوجوانوں سے جو تاریخ علم ہے, کیا اسرائیل کا دنیا کے اندر ٹیکنالوجی میں کوئی مقام ہے یا نہیں ہے؟ انکار نہیں کر سکتے آپ, ہے حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا, مقام ہے. ایک طرف وہ ظلم کرتا ہے, ظالم ہے, خدا ظالم کا مددگار نہیں ہے, دوسری طرف اس کا ٹیکنالوجی میں مقام ہے, وہ آگے بڑھتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا عالم نے کائنات کو اسباب کے ذریعے سے خلق کیا ہے. توجہ چاہوں گا, اگر خدا نے غیب سے مدد کر کے ہی سارے کام کرنے ہوتے تو رسول اللہ کو اصحاب سے شکوا نہیں ہوتا کہ تم بلاتا ہوں تو بات کرتے ہو. امام علی کو اپنے اصحاب سے شکوا نہیں ہوتا کہ کاش تمہارے دس چلے جائیں وہاں کا ایک آ جائے. کیوں؟ اس لیے کہ میں حق کی طرف بلاتا ہوں, سستی کا شکار ہو جاتے ہو, تم حق پر ہوتے ہوئے موٹی نہیں ہو, وہ باطل پر ہوتے ہوئے اعتراض گزار ہے. اگر خدا کا دیا جاتا ہے اپنے دست و قدرت سے کام کرنا ہوتا تو انبیاء کو دیکھتا ہے نہ ڈالتا. خدا تعالیٰ کا نظام ہے, جو اس نظام میں کوشش کرتا ہے خدا اس کو نتیجہ دیتا ہے. اب چاہے وہ اسرائیلی ہو چاہے وہ تابوتی طاقتیں ہوں, جو علم کے ذریعے سے آگے بڑھے گا خدا کے نظام کے تحت کامیابی حاصل کرے گا. نظام نہیں پائے مسلمان مالک اللہ موٹ آباد کے نعرے لگاتا رہے, ان نعروں سے کچھ نہیں ہوگا. ہاں موٹ آباد کا نعرہ عقیدے کا اظہار ہے, اس کو لگانا فرض ہے. تب تبا یدا عبی اللہ قرآن کی آیا ہے, بیزاری کا اظہار کرنا ہے اس کے ساتھ. اس کے ساتھ جو رسول کا دشمن ہو دین کا دشمن ہو, لیکن اس کے ساتھ ساتھ نوجوانوں کو اس پہ سوچنا ہے, مسلمانوں کو اس پہ کام کرنا ہے. اگر اپنی مملکت پاکستان کو اپنے استحکام بخشنا ہے, اگر چاہتے ہیں کہ عزت کے ساتھ دنیا میں ہمارا بھی سروائیول ہو, تو یقین کیجیے سوائے اس کے کہ ہم علم کی طرف آئیں تو لوگوں کے پاس موجود نہیں ہے. علم کے ذریعے بڑھنا پڑے گا, علم کی طاقت لے کر آتا ہے, علم کی قدرت لے کر آتا ہے. خدا مت عالم علیہ السلام کو علم کے ذریعے چنا, علم کے لیے چنا. ایک مثال آپ کو پیش کر دوں, جب سیفت نائن میں عراق میں انقلاب آیا, آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوا با خبر لوگ ہیں یہاں, چونکہ انقلاب نیا نیا آیا تھا اس لیے علمی میدان میں اتنا آگے نہیں بڑھ سکے تھے. جب علمی میدان میں آگے نہیں بڑھے تو دنیا کیا کرتی تھی, دنیا ظلم کرتی تھی. آٹھ سال ایران کے اوپر جنگ مسلسل کی گئی, کس کی جانب سے؟ دنیا کی تمام بڑی طاقتوں کی جانب سے. اب تو یہ چیزیں واشنگٹن اپنی کانفرنسز میں اپنے پریس کانفرنس میں بیان کرتا ہے کہ ہاں محسوس کیا تھا, ہم نے ساتھ دیا تھا. سعودیوں کا پیسہ, مدنیوں کا پیسہ, اماراتیوں کا پیسہ, امریکہ کی مدد, اسرائیل کا سب شامل ہے صدام کے, کہ اس انقلاب کو کسی طرح کرش کر دیا جائے. اس سب ایران کے پاس قدرت نہیں تھی. کون سی قدرت؟ علم کی قدرت کی بات آ رہا ہے. علم کی قدرت کم تھی, یونیورسٹیز اس طریقے سے کام نہیں کر پا رہی تھی. نتیجے میں کیا ہوا؟ حملہ کیا گیا. آٹھ سال ایران نے جنگ لڑی, اس کے باوجود ایران اس عراق کو اپنے اندر ایران کے اندر نہیں آ سکتا. ایرانی فورسز جذبے کی وجہ سے عراق کے حدود میں داخل ہو گئی. اور یہ آپ کو پتا ہے کہ ہم نے نعرہ لگایا تھا کہ ہمیں قدس تک پہنچنا ہے. یعنی جب عراق نے حملہ کیا ایران کے اوپر, امام خمینی کو کہنا کیا چاہیے تھا؟ ایران کو آزاد کرواؤ. مگر بصیرت کسی چیز کا سامان ہے؟ بصیرت اسی کو کہتے ہیں. امام خمینی کا جو حملہ کیا گیا ہے ایران کے لیے نہیں کیا گیا. ہم اس کا جواب کہاں جا کے دیں گے؟ ہم اس کا جواب بیت المقدس میں آ کے دیں گے. یعنی کہا کہ اے اسرائیل, اس حملے کے پیچھے کیوں موجود ہے؟ ہمیں پتا ہے کہ کیوں موجود ہے. اور کچھ لڑکے بیت المقدس آئیں گے. امام خمینی نے کہا کہ ہمارا راستہ قدس تک پہنچنا چاہیے. لیکن قدس تک پہنچنے کے لیے امام نے کہا یہ قدس کا راستہ گزرتا کہاں سے ہے؟ کہا کربلا سے گزرتا. ہم قدس تک آئیں گے مگر کیسے آئیں گے؟ کربلا سے ہوتے ہوئے آئیں گے. پہلے صدام کو سرزنگون کریں گے, اس کے بعد جو شیطانی طاقتیں بیٹھی ہیں ان کو سرزنگون کریں گے. تو امام نے نعرہ لگایا ایران کی فورسز عراق کے اندر بصرہ تک پہنچ گئی تھی. تاریخ بتا رہا ہوں آپ کو. سامنے اس وقت علم اتنا نہیں تھا, لیکن اس کے باوجود جذبات تھے, اطاعت تھی, جس میں کل بات ہو چکی ہے. اطاعت کی خطاب کے نتیجے میں یہاں تک پہنچے. ہزاروں نوجوان شہید ہوئے مگر عزت کے ساتھ زندگی گزارا. آہستہ آہستہ وقت بڑھتا چلا گیا. ایران نے علم کے میدان میں قدم رکھنا شروع کیا, علم حاصل کرنا شروع کیا. نوجوانوں نے اس حکمت کو سمجھ لیا کہ اگر دنیا میں پاور شو کرنی ہے, دنیا میں پاور فل ہو کر جینا ہے, تو اس کے لیے علم کا حصول ضروری ہے, ٹیکنالوجی کا حصول ضروری ہے. اور آپ اس بات کے گواہ ہیں کہ آج کے دور میں دنیا کہتی ضرور ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, مگر کرنے کی ہمت اب کسی میں نہیں آتی. کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ ایران کو ایران نہیں تھا, اس نے علم کی طرف نہیں کی ہے, یہ ٹیکنالوجی میں آگے بڑھا ہے. پہلے اپنے دفاع کے لیے میزائل چوری چھپے رشیا سے خریدتا تھا, آج یہ فلسطینیوں کو اپنے دفاع کے لیے میزائل الگ اعلان بھیجا کرتا ہے. اب اس کی ضرورت نہیں چھوٹے چھوٹے کام کرنے کی. یہ کہاں سے ہوا؟ علم کے ذریعے. علم کی وجہ سے آج انتخابات میں کرو ہو رہا ہے. بات علم کی ہے. اور علم ہو سلطان. خدا رب العالم نے آئینہ کو علم کی بنیاد پر متفق کیا. اپنے علم کے لیے خدا رب العالم نے آئینہ علیہ السلام کو متفق کیا, کیونکہ علم نور ہے, علم طاقت ہے, علم قدرت ہے. لہذا اس علم کے ذریعے سے انسان آگے بڑھ سکتا ہے. درود بھیجے محمد پر.
علمی ہی خدا نے آپ کو علم کی بنیاد پر چنا ہے, تو وہیں سے زائر کے ذہن میں یہ بھی آنا چاہیے کہ یہ آئمہ بھی اگر کسی کو منتخب کریں گے تو علم کی بنیاد پر کریں گے. اگر یہ آئمہ ان کی نگاہ میں بھی کوئی معتبر ہوگا تو صاحب علم ہوگا, جس کا علم ہوگا, جو اپنا علم آگے بڑھائے گا, جو معرفت کی وادی میں قدم رکھے گا وہ آئمہ کے نزدیک زیادہ محشور ہوگا, وہ آئمہ کی بارگاہ میں زیادہ معتبر ہوگا. بس نوجوانوں سے عرض کروں گا کہ اگر ہمیں آئمہ علیہ السلام کی بارگاہ میں شرف چاہیے, شرافت چاہیے, اپنے علم کو بڑھانا ہوگا. یہ مجلس علم الہی, علم اہل بیت علیہ السلام کا ایک بہت بہترین ذریعہ ہے, دانشگاہ ہے, یونیورسٹی ہے. دوسری خصوصیت جو آئمہ علیہ السلام کی بیان کرتا ہے زائد, وارتضاکم لغیبہ, خدا نے آپ کو اپنے غیب کے لیے پسند کیا ہے. اب جملوں کا آپ انتخاب دیکھیے, چونکہ کلام امام ہے, زیارت جامعہ کس کی زیارت ہے؟ دسویں امام کی. کلام امام ہے, بلا وجہ میں کسی الفاظ کو نہیں ڈالا جاتا, ہر چیز کو کسی نہ کسی حکمت کے تحت لیا جاتا ہے. وَرْتَزَاكُمْ لِغَيْبِهِ, آپ آئمہ کون ہیں؟ میں گواہی دیتا ہوں آپ وہ آئمہ ہیں کہ جن کو خدا نے اپنے غیب کے لیے ارتضا کیا ہے, خدا نے پسند کیا ہے. ارتضا کو جو معنی کیا آیت اللہ جوادی عاملی نے اور آگے تحریری دونوں نے اپنی اس تفسیر کے اندر, خدا نے پسند کیا آپ کو, خدا راضی ہوا. ارتضا راضی سے اگلے مرتبے کا نام ہے. بعض اوقات انسان راضی ہوتا ہے کسی کام پہ مگر اس کا دل مائل نہیں ہوتا, چوجہ چاہوں گا. اس کی ایک مثال دی ہے آیت اللہ جوادی عاملی نے, اگرچہ میں نے اگلے ٹکڑے میں اس کو بیان کرنا تھا لیکن یہاں بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ دوں کہ مثال کے طور پہ ایک استاد ہو, اس کے سامنے ایک کلاس موجود ہو اور اس کلاس کے اندر کچھ بچے ہوں, بچے سارے میری طرح نالائق ہوں. اب استاد ہے, اس نے بہرحال آنا ہے, اس نے پڑھانا ہے, اس کی مینجمنٹ ہے, وہ کہے گی کہ آپ نے جا کے پڑھانا ہے, بچے سارے میری طرح نالائق ہیں. مگر یہ استاد کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو راضی کرے گا کہ کلاس میں چلا جائے, جانا ہے, بہرحال ڈیوٹی ہے, جاب ہے, بچے آئے ہیں پڑھنے, ان کو پڑھانا ہے. اگر چاہے نالائق بچے ہیں پتہ ہے کچھ نہیں کریں گے, لیکن اس کے مقابلے میں اگر کلاس میں سارے لائق شاگرد بیٹھے ہوں, اب استاد اپنے آپ کو راضی نہیں کرے گا, اب ارتضا کی حالت میں کلاس میں جائے گا. یعنی راضی بھی ہوگا جانے پہ اور کلاس کو پسند کر کے جائے گا, شوق سے جائے گا. خدا بندے عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو اپنے غیب کے لیے رضایت نہیں دی, ارتضا کیا ہے. خدا نے پسند کیا اہل بیت کو اپنے غیب کے لیے. کیوں؟ کیونکہ غیب کا علم اسے مل سکتا ہے جو صاحب علم ہو, علم کو برداشت کرنے کی طاقت رکھتا ہو. اہل بیت علیہ السلام میں یہ طاقت موجود ہے. ارتضا تم لے گئے گئی, خدا نے آپ کو اپنے غیب کے لیے ارتضا کیا, پسند کیا. خدا نے چاہا کہ اپنے غیب سے اگر کسی کو آگاہ کرے تو آپ اہل بیت ہیں. اب قرآن کی ایک آیت سورہ جن کی آیت ہے جس میں بیان کیا گیا عالم الغیب, خدا مند عالم عالم غیب ہے, غیب کا جاننے والا ہے. فلا یظہر من غیبہ احدا, اس کے غیب سے, اپنے غیب سے وہ کسی کو آگاہ نہیں کرتا. جب ہم نے کہا کسی کو آگاہ نہیں کرتا اس کا مطلب کوئی نہیں, لیکن ایک ایکسپشنل آگیا تو اگلی آیت میں الا من ارتضا, سوائے اس کے جس سے وہ راضی ہوا. اس کا مطلب ہے کہ خدا علم غیب کو ہر کسی کو دینے والا نہیں ہے. اگر وہ غیب کا علم کسی کو دے گا تو اس کو دے گا جس سے وہ راضی ہو. آیت میں بھی لفظ ارتضا آیا, اسی لیے امام نے بھی لفظ ارتضا استعمال کیا کہ قرآن میں اگر بیان ہو رہا ہے کہ دیکھو خدا کے علم غیب کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا سوائے اس کے جو ارتضا ہو, جس کو خدا پسند کرتے ہوئے چن لے, اور اگر ان کی پہچان کرنا چاہو کہ وہ پسندیدہ لوگ کون ہیں خدا کے, تو میں علی نقی تمہیں بتا رہا ہوں, تم آگے زیارت جامعہ میں پڑھ لینا, ارتضا کم لے غیب ہی, یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا نے اپنے غیب کے لیے پسند کیا. یعنی قرآن نے اگر بیان کیا کہ کچھ ہوں گے تو وہ کون ہیں؟ اہل بیت علیہ السلام. عزیزو غیب دو طرح کا ہوتا ہے, ایک غیب مطلق ہے کہ جس کے بارے میں کبھی کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا. وہ غیب مطلق کیا ہے؟ اللہ کی ذات. اللہ کی ذات ایک ایسا غیب ہے کہ جس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جان سکتا. میں ذات الہی کی بات کر رہا ہوں, صفات الہی کی بات نہیں کر رہا. صفات الہی الگ ہیں, ذات الہی الگ ہیں. البتہ ہم سوات سبودیہ میں کہتے ہیں, سوات سلیہ میں کہتے ہیں اس کی صفات زائد بر ذات نہیں ہے, یا عثمانہ میں بیان نہیں کر رہا کہ الگ الگ چیزیں. ذات الہی یعنی کیسی ہے, کس طرح کی ہے, اس کو کوئی نہیں جان سکتا. وہ رحمان ہے، اسے اس کی رحمانیت سے سمجھا جا سکتا ہے، وہ رحیم ہے، وہ رازق ہے، وہ خالق ہے، وہ سانع ہے، یہ صفات وہ ہیں جن کے مظاہر دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، ان سے دیکھ کر خدا کی ان صفات کو پہچانا جا سکتا ہے۔ ذات الہی کے بارے میں کوئی نہیں کہہ سکتا کہ وہ کیسا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا، یہ ذات فقط اس کے لیے مخصوص ہے۔ یہ علم غیب وہ ہے جو مطلق ہے، کبھی کسی پہ یہ اشکار نہیں ہو سکتا، کیونکہ کسی انسان کے اندر یا کسی مخلوق خدا کے اندر تحمل نہیں ہے ذات خدا کو درک کرنے کا۔ اسی لیے ہمیں کہا گیا، دعا میں بتایا گیا کہ لا تدرکہ الابصار، نہ تو جسم اور ایسا حواس کے ذریعے اس کو محسوس کیا جا سکتا ہے، لا تدرکہ الابصار، آنکھیں اس کو درک نہیں کر سکتی۔ جو کہا جاتا ہے کہ خدا قیامت کے دن آئے گا اور اس طرح کرے گا، اور اس کے بعد جب جہنم پکارے گی تو خدا اپنی ایک ٹانگ ڈال دے گا، بچوں سے کہہ رہا ہوں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، خدا جسم نہیں رکھتا، لا تدرکہ الابصار، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں، کسی جگہ خدا قابل رؤیت نہیں ہے، خدا قابل مشاہدہ نہیں ہے، خدا کی ذات کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ لا تدرکہ الابصار، نہ فقط ابصار اور آنکھوں کے ذریعے، لا تحویہ الفکر، فکر بھی اس تک نہیں پہنچ سکتی، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ذات کیا ہے، بسیط ہے اس کی ذات، اس کی ذات تک کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ یہ ہماری آئمہ نے ہمیں سکھایا۔ لیکن کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن کو غیب کہا جاتا ہے مگر خدا اس کا علم دیتا ہے۔ اب غیب مختلف چیزوں کا نام ہے، زمانوں کے اندر جو چیز چھپی ہوتی ہے اسے غیب کہا جاتا ہے، زمانہ پچھلا بھی ہو سکتا ہے اور اگلا بھی ہو سکتا ہے۔ مثلا میں چھٹی صدی ہجری میں، آپ اور میں چھٹی صدی ہجری میں نہیں تھے موجود، چھٹی صدی ہجری کا جو علم ہے، جو واقعات ہیں، وہ میرے اور آپ کے لیے غیب ہے، ہمیں نہیں پتا کیا ہوا، ہم اگلی دو صدیوں کے، اگلی صدی میں ہم نہیں ہوں گے، خدا آپ کو سلامت رکھے، آپ ہوں لیکن بہرحال انسان کی زندگی نہیں ہوگا، جو اگلی صدی کا علم ہے وہاں کیا ہوگا وہ میرے لیے اور آپ کے لیے غیب ہے، ہمیں نہیں پتا وہاں کیا ہونے والا ہے۔ یہ غیب نسبی غیب کہلاتا ہے، نسبی غیب یعنی جو اس زمانے میں نہیں ہے، جو پیچھے نہیں تھا اس کے لیے گزرا ہوا غیب ہو گیا، جو آئندہ نہیں ہوگا اس کے لیے آئندہ آنے والا غیب ہے۔ لیکن جو لوگ چھٹی صدی ہجری میں تھے ان کے لیے اس وقت کے حالات غیب نہیں تھے، مشہور تھے، اور جو اگلی صدی میں موجود ہوں گے ان کے لیے وہ حالات حاضر ہوں گے، وہ مشہور ہوں گے، وہ غیب نہیں ہوگا۔ لہٰذا کچھ غیب ایسے ہیں جو نسبتاً غیب ہیں، فرشتے غیب کا ایک مظہر ہیں، فرشتوں کو انسان نہیں دیکھ پاتا معمولاً، سوائے اس کے کہ جس کو خدا اتنی قدرت دے دے، اور جو در اہل بیت سے جڑ جائے گا۔ عارف بزرگوار تھے، ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ شب قدر کو پہچان سکتے ہیں، کیونکہ شب قدر ٹاپ راتوں میں ہے، آپ پہچان سکتے ہیں شب قدر کون سی رات ہے؟ کہتے ہیں ہاں پہچانتا ہوں۔ پوچھا کہ آپ کیسے پہچانتے ہیں کہ آج شب قدر کی رات ہے؟ خدا تو کہہ رہا ہے کہ شب قدر مخفی ہے۔ یہ اسی غیب میں سے کہ خدا جس کو چاہے دے سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جس رات سال میں ایک رات ایسی آتی ہے کہ جس میں آسمان سے لے کر زمین تک فرشتوں کا ایک ہجوم نظر آتا ہے، جب فرشتوں کا یہ ہجوم نظر آتا ہے، متواتر فرشتے آتے اور جاتے ہیں، ان کو دیکھ کے میں سمجھ جاتا ہوں کہ شب قدر کی رات ہے۔ یہ غیب ہے، فرشتے تعجب مت کیجئے گا اس چیز سے، عرفا کے درجات بہت زیادہ ہیں۔ امام خمینی نے اپنے بیٹے احمد خمینی کو نصیحت میں کہا تھا کہ عرفا کے مقامات کو دیکھ کر تعجب نہ کرنا، انکار نہ کرنا، چونکہ ان کے مقامات کا انکار کرنا خود ایک حجاب اور رکاوٹ ہے، تم آگے نہیں بڑھ پاؤ گے۔ یہ خداوند عالم جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور قرآن کی ایک آیت ہے کہ جس کے اندر بیان کیا گیا فرشتے کے بارے میں کہ جب انسان حالت احتضار میں ہوتا ہے، حالت نزاع میں ہوتا ہے، نزاع کے وقت انسان فرشتوں کو دیکھا کرتا ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ غیب کے اوپر سے پردہ ہٹتا ہے جب خدا چاہتا ہے، بس جب خدا نزاع کی حالت میں کسی کے اوپر اس غیب کے پردے کو ہٹا سکتا ہے تو وہ عام حالات میں بھی کسی کے اوپر سے اس پردے کو ہٹا سکتا ہے۔ تو درود بھیجو محمد والے محمد۔ خدا مند عالم نے اہل بیت علیہ السلام جو اپنے غیب کے لیے پسند کیا، خدا چاہتا ہے کہ ان کو غیب کا علم عطا کرے۔ اہل بیت علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم ہوتا تھا، اہل بیت علیہ السلام ہر چیز پر علم رکھتے تھے، قدرت رکھتے تھے۔ عزیز، اس کے لیے ایک واقعہ آپ کے سامنے بیان کروں، مناقب مرتضوی کتاب ہے، اس کے اندر یہ واقعہ نقل کیا گیا، اور واقعہ اس طرح ہے کہ پہلے خلیفہ کا دور تھا، ایک شخص پہلے خلیفہ کے پاس آیا، اس کو ایک سفر درپیش تھا، اس نے 1000 درہم خلیفہ اول کے پاس امانت رکھ دیے، کہا کہ میں جب سفر سے پلٹ کر آؤں گا تو میں آپ سے یہ 1000 درہم اپنے واپس لوں گا۔ چلا گیا، اس کا سفر طولانی ہو گیا، جب واپس آیا خلیفہ اول کا انتقال ہو چکا تھا، خلیفہ دوم وہ تخت پر بیٹھے ہوئے تھے. آنے کے بعد اپنا معاشرہ بیان کیا کہ جب میں سفر پہ گیا 1000 درہم میں خلیفہ اول کو دے کے گیا تھا امانتاً، اب آپ ان کے جانشین ہیں، مجھے وہ 1000 درہم چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیے تم نے ان کو تھے، میں کہاں سے تم کو دوں گا، لہٰذا میرے پاس نہ ایسی کوئی چیز ہے، نہ مجھے رکھوا کر گئے، نہ میرے حوالے کیا، منافق مرتضوی سے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. پریشان ہوا، سوچا کہ ٹھیک ہے، خلیفہ اول کی بیٹی بھی یہاں موجود ہیں، ان کے دروازے پر پہنچ گیا، دب الباب کیا، پوچھا گیا کیوں آئے ہو، کہا اس طرح ہے سفر پہ گیا تھا، اس طرح اپنے ایک امانت رکھوا کر گیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اس کا علم نہیں ہے، ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں دے سکتے. مسجد میں آیا، پریشان تھا، جناب سلمان کو دیکھا، جناب سلمان نے کہا پریشان نہ ہو، علی مرتضیٰ کے پاس چلتے ہیں. جب میں یہ کوئی اس طرح کا واقعہ پڑھتا ہوں کہ اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا، لوگ پریشان ہوتے تھے، تو سلمان یا مقداد یا ایسے افراد لوگوں کو رہنمائی کرتے تھے کہ پریشان کیوں ہو، چلو امام کے پاس. تو اکثر دل میں آتا ہے کاش کوئی سلمان ہمیں بھی مل جائے اس دور، جو ہماری پریشانیوں کو دیکھ کر ہم سے کہا پریشان کیوں ہو، زمانے کا امام موجود ہے، آؤ تمہیں پہنچاتا ہوں امام کے پاس. خدا کرے ایسے سلمان ہمارے یہاں بھی ہو جائے. سلمان کہتے ہیں کہ میں نے اس کو کہا چل علی کے پاس چلتے ہیں، مولا علی کے پاس، یا مولا نے کہا مسجد میں چلو، مسجد میں لے کر آئے مولا، مناقب مرتضی بھی تیسری دفعہ نام لے رہا ہوں، اس کتاب سے پڑھ رہا ہوں. وہاں پر آئے، آنے کے بعد مولا علی نے مسجد میں، جہاں اس نے آ کر خلیفہ دوم کے سامنے کہا، اس نے کہا، مولا نے کہا کہ تمہارے پیسے فلاں فلاں جگہ پر ایک زمین کھود کر دفن کیے گئے ہیں، وہاں جاؤ، وہاں جا کر نکال لو. امام کی رہنمائی پر وہاں گئے، اور جانے کے بعد پیسوں کو نکالا گیا، پورے پورے 1000 درہم موجود تھے، نکال کر لیا. خلیفہ دوم نے یہاں پر امام علی کو مخاطب کر کے کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کو اس بات کی خبر تھی تو آپ کو خلیفہ اول نے اس کے بارے میں بتایا ہوگا، یہ راز آپ کے حوالے کیا ہوگا کہ پیسے کہاں رکھ کے جا رہا ہوں. امام نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے، اب چونکہ الفاظ کتاب کے اسی لیے ویسے ہی نقل کر رہا ہوں. امام نے کہا مجھے نہیں بتایا، اور اگر طے تھا کہ وہ کسی کو بتاتے تو ان کے محرم راز تو تم تھے، مجھے نہیں بتاتے، تمہیں بتا کر جاتے، چونکہ تم محرم راز تھے، میں اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا، کتاب میں لکھا، ان کے محرم راز تو تم ہو، تمہیں بتاتے، اگر تمہیں نہیں بتایا تو مجھے کیسے بتایا ہوگا. تو خلیفہ دوم نے پوچھا کہ پھر علی مرتضیٰ آپ کو کیسے خبر ہوئی اس چیز کی کہ یہ پیسے فلاں جگہ پر ہیں؟ غور سے سنیے گا ہم کن آئمہ کے ماننے والے ہیں، غیب کا علم آئمہ کو کیسے ہوتا ہے، آئمہ کا مقام کیا ہے. امام علی نے کہا کہ دیکھو بات صرف اتنی سی ہے کہ خدا بند عالم نے زمین کو حکم دیا ہوا ہے کہ زمین پر جو ماجرا اور واقعہ بھی پیش آئے اس کی خبر علی ابن ابی طالب کو دے دیا تھا. درود پڑھیے محمد علی. توجہ ہے عزیزوں، یہ ہے مظاہر علم غیب خداوند عالم کی جانب سے. خداوند عالم نے کہا زمین کو کہ جو ماجرا تیرے اوپر پیش آئے. اب یہاں پہ نوجوانوں، اپنے لیے بھی کہوں گا، نوجوانوں کے لیے بھی کہوں گا کہ زمین کے اوپر پھر جو کچھ ہوتا ہے زمین خبر دیتی ہے امام کو، اب امام علی کو دیتی ہے، اس کے ساتھ امام معصوم کو بھی دیتی ہوگی کہ دیتی ہے، جس کے بارے میں روایات بیان کرتی ہیں. تو اپنے آپ کو پہلے کہہ رہا ہوں، جوانوں کو بعد میں کہہ رہا ہوں کہ زمین پر گناہ کرتے ہوئے تھوڑا خوف کر لینا، کیونکہ زمین خبر دے دیتی ہے امام کو، زمین امام تک پہنچا دیتی ہے بات. خدا بند عالم نے امام علیہ السلام کو اپنے غیب کے لیے مخصوص کیا. وَرْتَزَعْتُمْ لِغَيْبِهِ، اماموں کی دوسری خصوصیت، تیسری جو ہے وہ کیا ہے، امام غیب کے لیے پسند کیے گئے، کیونکہ آئمہ علیہ السلام کے اندر وہ صلاحیت موجود تھی جو غیب کا علم حاصل کرنے کے باوجود آئمہ علیہ السلام لوگوں کے درمیان ویسی زندگی گزارتے تھے جیسے عام انسان زندگی گزارتا ہے. یہاں پر ایک نقطے کی وضاحت ضروری ہے، بعض اوقات ہمارے نوجوان دوست یہ سوچتے ہیں کہ آئمہ علیہ السلام کے پاس چونکہ علم غیب تھا اس لیے وہ اپنی پوری زندگی علم غیب کے تحت گزارا کرتے تھے، اب چونکہ علم غیب تھا تو پھر ٹھیک ہے ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل کیسے بن سکتی ہے، وہ علم غیب کے سائے میں زندگی گزارتے تھے، ہمارے پاس تو علم غیب نہیں ہے. یقیناً آئمہ کے پاس علم غیب موجود تھا، لیکن آئمہ اس علم غیب سے بلا ضرورت استفادہ نہیں کیا کرتے تھے، جب ضرورت پڑتی تھی تو اس کا استفادہ کرتے تھے. ایک واقعہ ہے رسول اللہ کے زمانے کا، جنگ تبوک سے واپسی پر رسول اللہ کا شتر, رسول اللہ کا اونٹ گم ہو گیا. رسول اللہ نے لوگوں سے کہا کہ اونٹ ڈھونڈ کے لاؤ, اونٹ گم ہو گیا. منافق ایک موجود تھا, اس نے پلٹ کر کہا کہ کیسا نبی ہے کہ جو ہمیں کہتا ہے میں تمہیں آسمانوں کی خبر دیتا ہوں, میں تمہیں غیب کی خبر دیتا ہوں, میں تمہیں قیامت کے بارے میں بتاتا ہوں, اپنے اونٹ کا پتہ نہیں چلا سکتا تو جو چاہوں گا, اپنے اونٹ کا پتہ نہیں چلا سکتا تو ہم اس کی بات پر کیسے یقین کریں؟ شبہ ایجاد کیا, جو شبہات ایجاد کیے جاتے ہیں, شبہ ایجاد کیا. رسول اللہ نے پلٹ کر غضبناک انداز میں اس کو دیکھا, کہا غضب کرتا ہوں تیرے اوپر, ایسی بات نہ کر. خدا وند عالم نے ہمیں علم غیب سے نوازا ہے, مگر یہ طے نہیں ہے کہ ہم اپنے ہر کام کو علم غیب سے کریں. اگر ہر کام کو علم غیب سے کریں گے تو پھر لوگوں کے لیے نمونہ عمل کیسے بنیں گے؟ پھر رسول اللہ نے اس پر ثابت کرنے کے لیے اور لوگوں پر ثابت کرنے کے لیے کہ میں جان سکتا ہوں, اس اونٹ کا پتہ بتایا کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک پہاڑی کے اندر موجود ہے, درے میں موجود ہے. اس کی مہار ایک درخت کے ساتھ لپٹ گئی, جس کی وجہ سے وہ حرکت کرنے پر قادر نہیں ہے, جاؤ جا کے وہاں سے لے. رسول اللہ نے جب موقع آیا تو علم غیب کا استعمال کیا. عزیز علم غیب آئمہ کے پاس موجود ہے, پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام. علم غیب کے حوالے سے کسی نے پوچھا, امام نے کہا ہاں علم غیب ہے. پوچھا مولا اس علم غیب کی کیفیت کیا ہے؟ امام نے کہا کہ علم غیب ایک نور کی مانند ہے, آسمان سے متصل ایک نور کا ستون ہے. ہم جب چاہتے ہیں کسی شے کے بارے میں معلوم کرنا تو اس میں نگاہ کر لیا کرتے ہیں. اپنی عام زندگی کو علم غیب کے سائے میں نہیں گزارتے, ورنہ ہم نمونہ عمل نہیں بن پائیں گے. بس خدا بندے عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو علم غیب کے لیے پسند کیا. اگلی جو ٹکڑا ہے وہ آپ کے سامنے پیش کروں, واختارکم لسرہ. یہاں پر خدا نے اپنے غیب کے لیے پسند کیا, واختارکم لسرہ, اپنے راز کے لیے آپ کو چن لیا. فرق ہے ارتزاقکم اور اختار کے اندر. اختار کا کیا مطلب ہے؟ حضرت موسیٰ کی آیت ہے کہ واختار موسیٰ من قومہ 70 رجلا لمیقاتنا, یعنی جب بہت سارے افراد موجود ہوں کسی صلاحیت کی بنیاد پر, کسی معیار کی بنیاد پر ایک محدود گروہ کو چنا جائے تو اس کو اختیار کہا جاتا ہے. واختار لسر رہی, بہت اولیاء ہیں, بہت اوصیاں ہیں, بہت انبیاء ہیں, مگر اگر خدا بندے عالم نے اپنے راز کے قابل کسی کو پایا تو وہ محمد و آل محمد. ان الفاظ پر غور کیجئے گا, واختار لسر رہی. وہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اس کا ترجمہ کر دوں نوجوانوں کے لیے, کہ واختار موسیٰ من قومہ 70 رجلا لمیقاتنا. جب ہم سے ملاقات کے لیے آنے کی باری آئی تو موسیٰ کی قوم میں بہت سارے لوگ تھے, مگر موسیٰ نے ان بہت سارے لوگوں میں سے 70 لوگوں کا انتخاب کیا. اب ظاہر ہے جب ہزاروں کی تعداد ہو اور ان ہزاروں میں سے 70 کو نکالا جائے تو کوئی تو معیار ہوگا نکالنے کا, کسی فضیلت کی بنیاد پر تو نکالا گیا ہوگا ان 70 لوگوں کو, چونکہ خدا کا ملاقات کی بات تھی, لہذا عام انسان کو نہیں لیا گیا ہوگا. اختیار جب کیا جاتا ہے کسی خصوصیت کی بنیاد پر کہ جو دوسروں میں نہیں ہوتی, یہاں پر امام نے ارشاد فرمایا خدا نے ہمیں دوسرے لوگوں کی نسبت اپنے راز کے لیے چنا, اختیار کیا, اور بہت لوگ موجود ہیں مگر ہماری کچھ خصوصیت ایسی ہے کہ خدا نے اپنے راز کے لیے ہمیں منتخب کیا. واختار لسر رہی, خدا بندے عالم نے اپنے راز کے لیے. عزیز و کائنات کا نظام بہت سارے رازوں پر مشتمل ہے. خدا بندے عالم نے اہل بیت علیہ السلام کو راز قرار دیا, اور اہل بیت علیہ السلام میں کل بھی بیان کیا تھا کہ جس ہستی کا سب سے بڑا مرتبہ اور مقام ہے وہ فاطمہ زہرا ہے. اس کے بارے میں پانچویں امام امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, ایک حدیث ارشاد فرمائی, امام نے ارشاد فرمایا کہ من عرف فاطمہ حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر. جس کسی نے بھی فاطمہ زہرا کی معرفت, جیسے کہ ان کی معرفت کے حاصل کرنے کا حق ہے, حاصل کر لی, اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا. یعنی فاطمہ کیا ہوئی؟ شب قدر ہو گئی, ہی لیلۃ القدر, فاطمہ کو شب قدر کہا گیا. امام نے کیا ارشاد فرمایا؟ من عرف فاطمہ, جس نے فاطمہ کو پہچانا, مگر کیسے؟ حق معرفتہا, جیسے کہ ان کی معرفت کا حق ہے. فقط ادرک لیلۃ القدر, اس نے لیلۃ القدر کا ادراک کر لیا. امام یہاں پہ خاموش نہیں ہوئے, امام نے اس کے بعد کہا لیکن اتنا جان لو کہ فاطمہ زہرا کا ادراک کرنا ممکن نہیں. اس کی دلیل امام نے بیان کی, کہا فاطمہ زہرا کی حقیقت کا ادراک ممکن نہیں. کیوں؟ کہا کہ لأن فاطمہ, ان کو فاطمہ اس لیے کہا گیا, سمیت فاطمہ لأن الخلق فتموا عن معرفتها, کیونکہ خلق خدا کو, مخلوق خدا کو ان کی معرفت سے دور رکھا گیا ہے. فاطمہ کی معرفت عام انسان کے لیے ممکن نہیں ہے. فاطمہ زہرا راز الہی, فاطمہ زہرا کو سرۃ اللہ کہا جاتا ہے. فاطمہ خدا کا راز ہے. خدا جانے فاطمہ میں ایسی کیا حقیقت ہے. آئمہ علیہ السلام آپ کے سامنے ہیں, انبیاء آپ کے سامنے ہیں, تاریخ انبیاء 124,000 انبیاء آپ کے سامنے, اوصی آپ کے سامنے. آپ کسی نبی اور کسی وصی کے لیے اگر دکھا سکتے ہوں تو دکھائیے کہ خدا نے کہا ہو کہ میرے اس نبی اور اس وصی کی رضایت میری رضایت, اس کا غضب میرا غضب ہے. عزیز و خدا بند عالم کون ہے؟ اللہ الصمد بے نیاز, لم یلد ولم یولد, رشتہ داری نہیں ہے خدا کے کسی کے ساتھ. صرف فاطمہ زہرا کے لیے اہتمام ہے. خدا نے اتنے انبیاء کے دوران درمیان کسی کو اپنی رضایت کا مالک قرار دیا تو فاطمہ زہرا ہے, کسی کو اپنے غضب کا مالک قرار دیا تو فاطمہ زہرا ہے. فاطمہ کا کوئی معمولی درجہ تو نہیں ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہ راز الہی ہے. خود فاطمہ زہرا راز الہی ہے جس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. لأن الخلق فتموا عن معرفتها, خلق فاطمہ زہرا کی معرفت حاصل کر ہی نہیں سکتی ہے. معرفت نہیں تھی جبھی تو 18 سال میں فاطمہ کا وہ حال کر دیا تھا. جو محور ہستی ہے اس کا کیا حال ہو گیا تھا؟ 18 سال میں کبھی کسی کے سر کے بال سفید نہیں سوچا ہوں گے آپ نے. 18 سال میں کبھی کوئی سہارا لے کے نہیں چلا کرتا. فاطمہ زہرا سہارا لے کے چلتی تھی. فاطمہ زہرا راز الہی, خدا مند عالم نے انبیاء علیہ السلام کو اپنے راز کے لیے اختیار کیا ہے. خدا مند عالم نے آئمہ علیہ السلام کو, آئمہ علیہ السلام کو ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ وہ آئمہ ہیں کہ جن کو خدا نے اپنے راز کے لیے منتخب کیا. اب جب ایک زائر جاتا ہے زیارت امام کے لیے کھڑا ہوتا ہے, زیارت جامعہ سے امام کو مخاطب کرتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں کن ہستیوں سے وابستہ ہوں, میں کن ہستیوں کی زیارت کے لیے آیا ہوں, خدا بند عالم نے مجھے کن ہستیوں کے دامن سے وابستہ کر دیا کہ جو راز الہی کی حامل ہیں, جو خدا کے غیب سے واقف ہیں, جو خدا کے علم کا مرکز ہیں, علم کا مقصد ہیں. زیارت جامعہ کا پہلا ٹکڑا جس کو پچھلے سال پڑھا تھا, السلام علیکم یا خزان العلم, اے خدا کے علم کے خزینے داروں آپ پر سلام ہو, اے خدا کے علم کے مخزن آپ پر سلام ہو. تمام علوم آئمہ علیہ السلام سے نکلتے. چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ مشرق اور مغرب میں جو علم تمہیں نظر آئے, اگر علم ہے تو جان لینا کہ اس کی اصل اور بنیاد ہم اہل بیت علیہ السلام, اس کی بنیاد ہم اہل بیت علیہ. درود بھیجے محمد والے محمد پر. راز میں اور غیب میں کیا فرق ہے اس کو بھی سمجھ لیجیے تو آگے اہل بیت کی عظمت اور واضح ہو جائے. غیب میں نے بیان کیا, غیب زمانوں کے اندر چھپا ہوا ہے. ماضی کی چیز اس زمانے والوں کے لیے غیب ہے, اس زمانے والوں کے لیے غیب نہیں تھی. آئندہ کی چیز اس زمانے والوں کے لیے غیب ہے, جو اس زمانے میں آئیں گے ان کے لیے غیب نہیں ہے. یعنی غیب فقط زمانے کا پردہ پڑنے کی وجہ سے غیب ہوتا ہے, اس کو چھپانے میں کوئی عمدی نیت شامل نہیں ہوتی. مگر سر اور راز اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کو عمدتاً چھپایا جاتا ہے, ارادہ کر کے جس چیز کو چھپایا جائے وہ راز ہوتا ہے. اہل بیت علیہ السلام خدا کے کس علم کے مالک ہیں, کس علم کے وارث ہیں کہ جس کو خدا نے عمدن فقط اہل بیت میں دیا ہے, وہ چیزیں جو خدا کسی پہ آشکار نہیں کرنا چاہتا فقط اہل بیت پہ آشکار کی, فقط اہل بیت پہ آشکار کی ہیں. یہ کائنات اسرار کے ذریعے سے وجود میں آئی ہے. اس کو نوجوان دوستوں کے لیے عرض کر رہا ہوں, کہتے ہیں ہر چیز کا ایک کوڈ ہوتا ہے, جب کوڈ ہوتا ہے تو اس کو ڈیکوڈ بھی کیا جاتا ہے, مگر کون کر سکتا ہے جو اس سے واقف ہوتا ہے. کائنات کے اسرار ہیں. یہ کائنات لفظ کن کے ذریعے سے وجود میں آئی, خدا نے علم کے ذریعے اس کائنات کو وجود عطا کیا ہے. اس کائنات کے پیچھے حکمتیں موجود ہیں, کائنات کا نظام خدا کے علم کی بدولت چل رہا ہے. اس علم کی لگام خدا نے اہل بیت کے ہاتھوں میں دی, اسی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کائنات میں جو تصرف چاہتے ہیں وہ کر لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اہل بیت کے پاس اس کائنات کے اسرار کو ڈیکوڈ کرنے کا راز ڈیکوڈ کر سکتے ہیں، کوڈ موجود ہے۔ اس کوڈ کو بھی آپ کو بیان کر دوں ایک واقعے سے، اس واقعے کے ذریعے سے بیان کرتا ہوں۔ جویریہ اپنے مسحر امام علی کے ساتھ ہے، جنگ نہرمان ہو گئی، خوارج کو مار دیا، خوارج کو مار کر نکلا لشکر امام کی سربراہی میں۔ بات راز پر بیان کروں، کائنات رازوں کے ذریعے سے وجود میں آئی، ہر چیز کے پیچھے ایک راز ہے۔ یہ راز خدا نے کس کو دیے؟ اہل بیت علیہ السلام کو۔ اہل بیت علیہ السلام کو خدا نے یہ راز دیا۔ امام علی نکلے، جویریہ اپنے مسحر امام کے ساتھ ہے، بابل کی سرزمین پر پہنچے، وقت نماز عصر ہو گیا۔ جب نماز عصر کا وقت آیا، بابل کی سرزمین، وہ سرزمین کے امام نے کہا نماز کا وقت ہو گیا ہے، مگر یہ زمین تین مرتبہ خدا کی جانب سے مورد لعنت قرار پا چکی ہے، کسی نبی اور وصی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ادھر نماز ادا کرے۔ امام نے بیان کیا، کسی نبی اور اس کے وصی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ یہاں نماز ادا کریں۔ یاد ہے امام نے کہا اپنے ساتھ چلنے والوں سے کہا کہ میں یہاں نماز ادا نہیں کروں گا، تم میں سے جس کو ادا کرنی ہو یا نماز ادا کر لے، چونکہ امت کی بات الگ ہے، اوصیاء کی بات الگ ہے۔ کہا کہ میں نماز ادا نہیں کر سکتا، میں جاؤں گا آگے، تم میں سے جو ادا کرنا چاہے وہ کر لیں۔ لوگ رک گئے۔ جویریہ کہتا ہے کہ میں یہ سوچتا رہا کہ کیسے ممکن ہے علی مرتضیٰ کو میں چھوڑوں، لہٰذا میں امام علی کے پیچھے پیچھے ان کے ساتھ ساتھ چلا۔ کہتے ہیں ہم سرزمین بابل پہ چل رہے تھے، اتنا ہم چلے کہ مغرب کا وقت آ گیا اور سورج نزدیک تھا ڈوبنے کے اور ڈوب گیا۔ کہتے ہیں اب جب سورج ڈوبا میرے دل میں خیال آیا، میرے دل میں کیا خیال آیا؟ میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تو نماز مولا نے قضا کر دی، یہ کیا ہوا، مولا نے نماز قضا کی۔ کہتے ہیں جیسے میرے دل میں خیال آیا، امام نے پلٹ کر میری طرف دیکھ کر کہا جویریہ ہمارے بارے میں شک میں مبتلا ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا، اس نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا، یہ عالم الغیب کے مظہر ہیں۔ خدا کون ہے؟ یعلم ما فی الصدور، خدا جانتا ہے جو سینوں میں ہے، جو دلوں میں چھپا ہو۔ اہل بیت بھی وہی ہیں جو دلوں میں موجود ہوتا ہے جان لیتے ہیں۔ اسی لیے ہم اور آپ اپنی زبان اہل بیت علیہ السلام کے سامنے کھولے یا نہ کھولے، ہماری مشکلات برطرف ہو جاتی ہیں، کیونکہ جانتے ہیں کون کس مشکل میں، فقط جانتے نہیں ہیں، قدرت رکھتے ہیں، قدرت رکھنے کے ساتھ محبت رکھتے ہیں۔ اگر ماں کو علم ہو جائے، باپ کو علم ہو جائے، اس کی اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا ماں باپ انتظار کرتے ہیں کہ اولاد ہاتھ پلا کے مانگے؟ کبھی انتظار نہیں کرتے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی اس حاجت کو ان کے کہنے سے پہلے پورا کر دیتے ہیں۔ اہل بیت ماں باپ سے زیادہ مہربان، دلوں کا حال جانتے ہیں۔ کہا جویریہ شک میں مبتلا ہو گئے، جویریہ نے کہا مولا مغرب ہو گئی۔ کہا ٹھیک ہے آؤ۔ مولا سواری سے اترے، اترنے کے بعد مولا نے وضو کیا، وضو کے بعد اب جویریہ یہاں پر کہتے ہیں کہ مولا نے کچھ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے کہ جو میری سمجھ میں نہیں آئے کہ مولا نے کیا کہا ہے۔ میں کہوں گا جویریہ یہ راز الہی ہے جو تم سمجھ بھی نہیں سکتے تھے، خدا نے اسی راز کا مالک بنایا ہے اہل بیت علیہ السلام۔ جویریہ کہتے ہیں مولا نے کچھ الفاظ ادا کیے، الفاظ ادا کرنے کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا الصلاۃ، نماز کا وقت۔ کہتے ہیں بخدا میں نے دیکھا دو پہاڑوں کے درمیان سے سورج دوبارہ ابھر کے آ گیا، میں نے دوبارہ دیکھا کہ سورج ابھر کے آ گیا۔ مولا نے نماز ادا کی، نماز ادا کرنے کے بعد جیسے ہم نے نماز ادا کی سورج دوبارہ ڈوبا، مغرب کا وقت ہو گیا۔ کہتے ہیں وہاں پر میں نے مولا سے کہا مولا معذرت چاہتا ہوں، جو شک میرے دل میں آیا، مگر آپ یقینی طور پر اللہ کے رسول کے جانشین۔ یہ راز الہی ہے، یہ کائنات کا نظام ہے۔ اگر سورج ڈوب رہا ہے تو ایک کوڈ ہے، ایک راز ہے، اس ڈوبتے سورج کو نکالنا اس کے بس میں ہوگا جو ان رازوں سے باخبر ہوگا۔ اسی لیے آئمہ علیہ السلام آپ دعاؤں میں پاپ ان کی زندگی میں پڑھتے ہیں، اگر سوکھے درخت کو امام اشارہ کر دے، وہ سوکھا ہوا درخت ہرے درخت میں تبدیل ہو کر پھل دے دیتا ہے، تو تعجب نہیں کرنا چاہیے، چونکہ اس سوکھے ہوئے درخت کے پیچھے بھی ایک راز ہے، اس راز کو امام جانتا ہے۔ امام تمام رازوں سے باخبر ہے، خدا بندے عالم نے آپ کو اپنے رازوں سے مخصوص کیا ہے۔ واختار لسره، خدا نے آپ کو اپنے رازوں کے لیے چن لیا ہے۔ ہزاروں لوگ موجود ہیں، انبیاء میں سے اگر کسی کو خدا نے اپنے رازوں کے لیے منتخب کیا وہ آئمہ علیہ السلام۔ اور عزیزوں آئمہ علیہ السلام نے اپنے چاہنے والوں میں سے جس کو قابل پایا اس کو اپنے راز عطا کی۔ چھٹے امام کا ایک صحابی ہے، امام کی خدمت میں آ کر کہتا ہے مولا آپ نے جو راز مجھے عطا کیے ہیں میں ان رازوں کو سنبھال نہیں پا رہا، امام کہتے ہیں کہ ہمارے راز ہیں ہی اتنے سنگین، جب تو ہمارے رازوں کو سنبھال نہ پائے اور تیرا دل مضطرب ہو تو جا کر صحرا میں کسی پہاڑ پر بیٹھ کر ان رازوں کو بیان کر دینا، لوگ ہمارے رازوں پر متحمل نہیں ہو سکتے۔ عزیزوں، آئمہ علیہ السلام نے یہ راز اپنے ان لوگوں کو جن کے دلوں کو آزمایا تھا امام نے، انہیں عطا کیے تھے۔ ہمارا بھی خدا کرے اس منزل تک پہنچ سکیں کہ کسی راز امامت کو پا سکیں، اس کے لیے محرم اور کربلا، یہ وہ افراد تھے کربلا کے اندر جو امام حسین علیہ السلام اور کربلا کے راز کو سمجھنے آئے تھے۔ انہیں نوجوانوں میں ایک نوجوان ہے کربلا کا نوجوان، ایک ایسا نوجوان کربلا کے اندر موجود ہے، آج اس نوجوان کا تذکرہ کرنا ہے مختصر سے وقت میں جتنا دامن وقت میں گنجائش ہوگی۔ بعض آنکھوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ابھی میں نے تذکرہ بھی نہیں کیا، نام بھی نہیں لیا، مگر آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس لیے یہ آنسو آ گئے کہ حسین علیہ السلام جن چند موقعوں پر تڑپے تھے کربلا میں، ان میں سے ایک موقع اس جوان کی روانگی کا تھا۔ کربلا میں چند مقامات تھے جو حسین کے لیے بہت مشکل تھے، ان میں سے ایک مقام علی اکبر کی روانگی۔ علی اکبر کتنے خوبصورت تھے کہ لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب علی اکبر اور حضرت عباس ساتھ نکلا کرتے تھے تو لوگ اپنا کاروبار چھوڑ دیا کرتے تھے، ان کے چہروں کو دیکھا کرتے، اس قدر خوبصورت چہرہ علی اکبر۔ بس آپ کی زحمت تمام کرو، یہ نوجوان امام حسین کی خدمت میں آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے بابا میدان جنگ میں جانے کی اجازت چاہیے۔ امام حسین نے کہا بیٹا اکبر میدان جنگ میں جانے کی اجازت دیتا ہوں، جاؤ اپنی پھوپھی سے بھی اجازت لے آؤ۔ جناب زینب نے بہت محبت سے پالا علی اکبر کو، جناب زینب کی خدمت میں گئے، اجازت طلب کی اور اس کے بعد میدان کی طرف روانہ ہوئے۔ عزیزوں، آج اور ان دنوں میں ایک نوجوان کے جنازے نے پوری دنیا میں ایک ہلچل مچائی ہوئی ہے، جس کا تذکرہ میں نے پہلی مجلس میں کیا تھا، ایران کا وہ نوجوان محسن حجازی کہ جو سوریا میں شہید ہوا۔ اور دیکھیے عجیب جذبہ تھا اس نوجوان کا، اس نے اپنی آرزو میں کہا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ کٹے ہوئے سر کے ساتھ اس دنیا سے جاؤں، میں چاہتا ہوں جیسے میرے مولا امام حسین کی شہادت ہوئی اس طرح میری شہادت۔ آج کل اس کے جنازہ آ رہا ہے، آیا ہے تہران میں، اس کا تشییع جنازہ ہوا کل پرسوں، اس کے اپنے شہر میں اس کی تدفین ہو جائے گی، چونکہ جوان ہے اور آج جوان کے مسائل میں اس کو پڑھنا چاہتا ہوں۔ لیکن ایک اور چیز ہے، اس کے جو جنازے کو لینے والے افراد تھے انہوں نے کہا کہ اس کا جنازہ آنے میں تاخیر اس لیے ہوئی کہ ہم چاہتے تھے کہ اس کا سر ہمیں مل جائے تاکہ اس کا سر اس کی ماں کے سامنے پیش کر سکے، جنازے کے ساتھ ملک کر سکے۔ لیکن اس بیان کرنے والے کمانڈر نے ایک اور بات کی، کہا اس کا سر بھی ہمیں نہیں مل سکا اور اس کے کٹے ہوئے بازو بھی نہیں مل سکا۔ خدا جانے اس جوان نے کیا آرزو کی تھی، اس کی کیا تمنا تھی، یہ کیسے حسین کی بارگاہ میں جانا چاہتا تھا۔ ایک آرزو تھی کہ بغیر سر کے جاؤں، شاید علمدار کربلا کا بھی اس نے تصور کیا ہو۔ عجیب نوجوان ہے، دنیا میں تہلکہ مچایا اس نے، نوجوانوں کے لیے پیغام دے گیا۔ بس عزیزوں، لیکن اس نوجوان نے، جو 25 سالہ نوجوان ہے، اس نے پیغام لیا کس سے؟ علی اکبر سے۔ اس کا رہنما کون ہے؟ اس کا رہنما علی اکبر ہے، اس نے علی اکبر سے پیغام لیا۔ علی اکبر آئے، اجازت بھی مولا نے اجازت دی، علی اکبر میدان روانہ، روانہ میدان۔ اب جب مولا حسین نے روانہ کیا، تقمطل بیان کرتا ہے، علی اکبر کو محسوس ہوا کوئی سواری کے پیچھے پیچھے چلا رہا ہے۔ علی اکبر نے پلٹ کر دیکھا، پلٹ کر دیکھنے کے بعد دیکھا میرا بابا پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ علی اکبر نے پلٹ کر کہا اور سواری سے اترے، ہاتھوں کو جوڑا، بابا آپ نے مجھے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ امام حسین نے کہا اکبر کاش کہ کوئی تیری طرح کا بیٹا ہوتا، کاش تیری اولاد ہوتی، تجھے حسین کے اس درد کا اندازہ ہوتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ ہم نے یہاں سے کتنے شہدا کے جنازے اٹھائے، کتنے جوان شہدا کے جنازے اٹھائے، ہماری یہاں کی ہر چولی کی تاریخ گواہ ہے کہ ان اٹھتے ہوئے جنازوں میں جب جنازہ اٹھایا، چہرہ جوان کا باپ کو دکھایا گیا، تو کتنے باپوں کو سنبھالنا پڑا کہ وہ وش کھا کر جوان ہے۔ علی اکبر روانہ ہوئے، مولا نے اب عجیب جملے کہے، امام حسین نے کسی کو روانہ کرتے ہوئے نہیں کہا، کہا کہ پروردگار گواہ رہنا، اللہم اشہد علی ہؤلاء القوم، خدا گواہ رہنا اب اس قوم کی طرف اسے بھیج رہا ہوں جو صورت میں سیرت میں تیرے نبی کی مانند تھا۔ جب کبھی دل چاہتا تھا تیرے نبی کی زیارت کریں، علی اکبر کے چہرے کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ عزیز حسین نے اس کے بعد ایک جملہ عمر سعد سے کہا، امام حسین کے درد کو محسوس کیجئے گا۔ امام حسین نے کہا، اے عمر سعد، خدا تیری نسل کو منقطع کر دے جیسے کہ تو میری نسل کو منقطع کرنا چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علی اکبر میدان روانے میدان ہوئے، ایک اور جملہ مولا نے بیان کیا، جب دوبارہ جانے لگے علی اکبر، مولا نے بیٹے سے کہا، بیٹا ایک کام کرنا، جتنا ممکن ہو پلٹ پلٹ کر مجھے دیکھتے رہنا، یعنی ہے میرے بیٹے اپنے چہرے کی زیارت کرواتے رہنا، ایک دم سے لشکر آدم میں گم نہ ہو جانا۔ ارے حسین تمہاری جدائی کو ایک دم برداشت نہیں کر پائے گا۔ حضور کو مال اللہ، علی اکبر روانہ ہوئے، علی اکبر نے جنگ لڑی، علی مرتضیٰ کا پوتا ہے، امام حسین کا بیٹا ہے، عباس علمدار سے جنگ کے ہنر کو سیکھا ہوگا، کئی دشمنوں کا واصلہ جہنم کیا، مگر ایک وقت ایسا آیا کہ علی اکبر دوبارہ پلٹ کر آئے۔ عزیزوں، کربلا کے میدان میں پلٹ کر آنے والے علی اکبر واحد شہید ہوں گے۔ آنے کے بعد مولا سے عجیب جملہ کہتے ہیں، علی اکبر سے کوئی کہے، اے میرے مولا، آپ جانتے ہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ جو جملہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو حسین کی تکلیف میں اضافہ ہو جائے۔ علی اکبر کہتے ہیں، آنے کے بعد، اے میرے بابا، پیاس مجھے مارتی ہے، ارے پیاس نے مجھے ہلکان کر دیا ہے۔ کوئی علی اکبر سے کہے، علی اکبر، آپ تو جانتے ہیں بچوں کے لیے بھی پانی موجود نہیں ہے، ارے حسین جیسے کریم باپ سے ایسے وقت میں پانی کا مطالبہ، ارے حسین کے دل پر کیا گزری ہوگی؟ مگر علی اکبر شاید ہمیں سمجھائیں، میں جانتا ہوں حسین سے کیا مانگنے آیا ہوں، میں حسین سے پانی نہیں مانگنے آیا، میں حسین سے موت کا پروانہ مانگنے آیا ہوں، میں جانتا ہوں کہ پانی اب ایک صورت میں میسر آئے گا، جب میں مر کر اس دنیا سے حوض کوثر پر پہنچوں گا تبھی سیراب ہو سکوں گا، مگر حوض کوثر تک پہنچنے کے لیے مجھے شہادت چاہیے۔ میرے بابا نے میدان میں جانے کی اجازت کی تھی، بابا نے شاید ابھی مجھے مرنے کی اجازت نہیں دی تھی، اب آیا ہوں بابا مرنے کی اجازت بھی دیجئے۔ اللہ اکبر۔ مراحل آگے گزر گئے، امام نے علی اکبر کو دوبارہ روانہ میدان کیا، علی اکبر میدان میں گئے، تاریخ کہتی ہے امام حسین اپنے پنجوں کے بل کھڑے ہو کے اکبر کو دیکھتے رہے، ایک وقت ایسا آیا، آواز آئی، السلام علیک یا ابتا، علیک منی السلام، اے میرے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ ارے جو گرتا تھا آواز دیتا تھا، مولا رکنی، اے مولا مدد کیجئے۔ علی اکبر نے مدد کے لیے نہیں پکارا، کہا مولا میرا سلام قبول ہو، یعنی بابا میرے لاش پہ آنے کی زحمت نہ کیجئے گا، جوان لاشا ہے برداشت نہ کر پائیں گے۔ حضرت مولا اللہ، لیکن حسین بھی تو باپ ہے، کیا کرتے ہیں؟ آگے بڑھتے ہیں۔ تاریخ کہتی ہے مولا اکبر کی آواز سن کے زمین کربلا پر گر جاتے ہیں، چند قدم گھٹنوں کے بندے کرتے ہیں، ہمت کو جمع کرتے ہیں، آواز دیتے ہیں، اینا اینا یا علی، اے علی اکبر مجھے آواز دو، مجھے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا۔ اللہ اللہ۔ وہ مرحلہ آتا ہے، مولا اکبر کی لاش پر پہنچتے ہیں، جوان بیٹا ایڑیاں رگڑتا ہے، ارے سینے میں برچی کا پھل ہوتا ہے، جب اس منظر پہ آتے ہیں، دعائے عرفہ کا وہ جملہ ذہنوں میں ہوگا، اے وہ خدا جس نے ابراہیم کے ہاتھ کو اس وقت تھام لیا تھا جب اپنے بیٹے اسماعیل پہ خنجر چلا رہے تھے، اے ابراہیم آئیے دیکھیے، حسین کا ہاتھ نہیں تھاما جا رہا، حسین کی آنکھوں میں پٹی نہیں بندی، ارے علی اکبر کے ہاتھ